أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة أنعام آيات نمبر 131 سے آيات نمبر 137 131 سے 137. گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے اس خطاب کا ذکر کیا کہ جو میدان قیامت میں جن اور انسانوں سے ہوگا، جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، اور اس طرح سے جو قیامت کے میدان کی منظر کشی ہے اس میں پروردگار عالم نے اپنے اس اصول کو واضح کیا کہ ہم بغیر حجت تمام کیے کسی کو سزا نہیں دیتے. یہاں پروردگار عالم جو پہلی آیت ہے اس میں اسی اصول کو دوسرے لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ذالک الم یکن ربک مہلک القرا. بات یہ ہے کہ تمہارا پروردگار یہ نہیں کرتا کہ بستیوں کو ظلم و ستم کی بنا پر ختم کر دے. بظلم، یعنی انہوں نے ظلم تو کیا لیکن ایسا نہیں کہ پروردگار ان کے اوپر ظلم کرے. واہلھا غافلون، جبکہ ان کے جو اہل یعنی اس کے رہنے والے جو ہیں وہ بے خبر ہوں. تو پروردگار عالم کی طرف ایسے کسی ظلم کی نسبت نہیں دی جا سکتی. یہ وہی قاعدہ ہے کہ جس کو اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ تکلیف بلا بیان قبیح ہے، اور جس کی بنیاد پر اصل برات کی بنیاد بھی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو خدا نے بیان نہیں کیا تو پھر وہ چیز جائز مانی جائے گی. جیسے کہ پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وہ جب تک بیان نہیں کر دے گا تب تک سزا بھی نہیں دے گا. تو پہلے بھی یہی ہوا کہ بیان پہلے ہوا، لوگوں نے عمل نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ جب حجت تمام ہو گئی تو پھر اب ان کو سزا دینا بالکل جسٹیفائیڈ ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس بنیاد پر جو انہوں نے عمل انجام دیا. اب ظاہر ہے کہ جتنے اچھے ہیں تو اچھے بھی سب ایک درجے میں نہیں، اور جتنے برے ہیں وہ برے بھی سب ایک درجے میں نہیں ہیں. جو اچھے ہیں اس کے اندر بھی کیٹیگریز بنیں گی، کلاسز بنیں گی کہ کون کتنا اچھا عمل کرنے والا تھا، اور جو برے ہیں ان میں بھی مختلف کیٹیگریز اور کلاسز بنیں گی. وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب یقیناً غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ لوگ اعمال انجام دیتے ہیں. وربک الغنی، اور تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، یعنی اس کا تمہیں خلق کرنا اور اس دنیا میں برقرار رکھنا اس کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ذو الرحمہ، یہ سے اس کی رحمت کی بنا پر ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہاری بات تمہاری جگہ جسے چاہے دے دے. کما انشاءکم من ذریت قوم آخرین، جیسے کہ تم لوگوں کو اس نے پیدا کیا کچھ اور لوگوں کی نسل سے. یعنی تم ہو، تم والے تم سے پہلے جو افراد تھے وہ آج نہیں ہیں، اور ان سے پہلے جو افراد تھے وہ ان کی موجودگی میں نہیں تھے. تو یہ آنا اور جانا جو ہے وہ لگا رہے گا، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو پروردگار عالم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری قوم کو ختم کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے. انما توعدون لآتن، یقیناً جو وعدہ اور وعید تم سے ہوتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے. یعنی جو تم سے ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا، جو تم سے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا. جو اچھے ہیں ان کو جنتیں مل جائیں گی، جو برے ہیں ان کو اکارڈنگلی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سارے وعدے وعید بالکل ہو کر رہیں گے. وما انتم بموجزین، اور تم عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی تم قدرت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے. قل، اے حبیب کہہ دیجیے، یا قوم، اے میری قوم والوں، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی حد پر اپنے کام کیے جاؤ. انی عاملون، میں اپنا کام کرتا ہوں. فسوف تعلمون، تو عنقریب تم لوگ جان لو گے. من تکون لہ عاقبت الدار، کہ کس کے لیے انجام کی بہتری ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ، یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ جو میں نے تم کو سمجھا دیا وہ تو سمجھا دیا، اگر تم سمجھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، ایمان لے آؤ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پھر تم اپنے برے کاموں کو کنٹینیو کرو. مگر بہرحال اس کا نتیجہ جو ہے پھر بعد میں بہت برا ہوگا، تمہیں اس کی پرائز پے کرنا پڑے گی. اگلی جو آیت ہے اس میں ایک اور بدعت کا ذکر ہے کہ جو وہ دین کے نام پر کیا کرتے تھے. ان کا خدا کے ساتھ شریک بنانا یہ خود ان کے عقائد کی بہت بڑی خرابی تھی. پھر اس خرابی عقائد کے ساتھ بہت ساری بدعتیں تھیں کہ جن کو وہ دین کے نام پر کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس مویشی وغیرہ ہوا کرتے تھے یا ایون کھیتیوں وغیرہ میں سے بھی, تو وہ کچھ حصہ اللہ کے لیے نکال دیتے تھے کہ بھائی وہ تو بڑا خدا ہے, اور کچھ حصہ جو انہوں نے مزعومہ شرکا بنائے ہوئے تھے خدا کے بتوں کے حوالے سے, ان کے لیے کچھ حصہ وہ نکال کر رکھ دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس میں آپس میں خلط ملط بھی کرتے تھے کہ جو بتوں کا حصہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا, مگر جو خدا کا حصہ ہے یعنی بڑے خدا کا ان کے عقیدے کے مطابق, وہ پھر ادھر آ سکتا ہے. اور اس کے بعد بڑی سادہ لوہی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جو بڑا خدا ہے وہ تو بے نیاز ہے, لہذا اس سے اگر یہاں پر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خود جو ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے اس کی بھی اس کے اندر بہت واضح طور پر ترجمانی ہو جاتی ہے کہ بنیادی طور پر کون سا شریک اور کیسا شریک, اور اس کے بعد پھر یہ کون سا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے تقسیم کی جائے, اور پھر اس کے بعد ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنے کی بات کی جائے. تو ارشاد ہوتا ہے وجعلوا للہ, اور انہوں نے ان چیزوں سے مما زرعا کہ جو خود اس نے پیدا کی ہیں, من الحرث سے والانعام, اور وہ چیزیں کیا ہیں, کھیت ہیں, چوپائے ہیں, نصیباً اس کا ایک حصہ اللہ کا رکھا ہوا ہے. فقالوا تو وہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم, تو اپنے خیال ناقص کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے. وھذا لشرکائنا, اور یہ ہمارے شریکوں کا. فما کان لشرکائہم, تو جو کچھ بھی شریکوں کا ہے, فلا یصل الی اللہ, وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم, اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جائے گا. سا ما یحکمون, کیا برا ہے وہ حکم جو وہ لگاتے ہیں. خدا کی بے نیازی بے شک اپنی جگہ پر, مگر اس طرح سے پہلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک فرض کرنا اور اس کے بعد اس طرح کی چیز کرنا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین تو وہ ہوتا ہے کہ جو خدا بیان کرتا ہے, خدا کی طرف سے خدا کا رسول بیان کرتا ہے, اس کی کتاب میں کسی چیز کو بیان کیا گیا ہو. یہ اپنے طور پر کسی چیز کو دین سمجھ لینا جس کی بنیاد عقائد کے خرافات کی ہے طرف پلٹتی ہو, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وکذالک, اور اسی طرح, زینا, مزین کر دیا گیا یعنی بہت اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا, سجا کر پیش کر دیا گیا, لکثیر من المشرکین, مشرکین میں سے کثیر تعداد کے لیے, یعنی جس طرح سے یہ جو بدعتیں ابھی جن کا ذکر ہوا وہ ان کے لیے مزین تھی کہ وہ اپنے طور پر گویا دین کے کسی فریضے کو انجام دے رہے تھے, اسی طریقے سے ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا. قتل اولادہم, ان کی اولاد کے قتل کو, شرکاؤہم ان کے شرکا نے, یعنی جو وہ شرک کے عقیدے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان کے لیے ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کر دیا. اب یہ اولاد کا قتل ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کو بھینٹ چڑھاتے ہوں بتوں کے سامنے, یعنی ان کا خون بہاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اس سے ان کے بت راضی ہو جاتے ہیں, یا وہی جو دختر کشی یعنی بیٹیوں کو قتل کرنے کی جو رسم تھی ان کے پاس اس کی طرف اشارہ ہو, یا دونوں ممکن ہے کہ یہاں پر مراد ہوں. لیردوہم, تاکہ وہ تباہ کر دیں. اب ظاہر ہے کہ جہاں اولاد ہی اس طریقے سے بلا کسی مقصد کے قتل کی جا رہی ہے تو تباہی میں کیا شبہ ہے. ولیلبسوا علیہم دینہم, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دین بھی ان کے لیے مشتبہ ہو کر رہ گیا, اتنی زیادہ خرافات اور بدعتیں اس کے اندر شامل ہو گئیں. ولو شاء اللہ ما فعلوہ, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ہرگز اس کام کو نہیں کر سکتے تھے. فذرہم وما یفترون, تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے, اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یعنی یہ لوگ لاسٹ کیسز ہیں, یہ سننے سمجھنے والے نہیں ہیں. جو اللہ اگر چاہتا تو یہ نہ کر پاتے, یہ وہی جبری معاملہ کہ اگر خدا نے ان کو مجبور کر دیا ہوتا تو یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے, مگر یہ خدا کی پالیسی نہیں ہے کہ اختیار انسانی کو بالکل لیا سلب کر لیا جائے, بلکہ پروردگار چاہتا یہی ہے کہ لوگ سوچ کر سمجھ کر دین کو قبول کریں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 138 سے آیت نمبر 142, 138 سے 142. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں بھی کچھ ان بدعتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں دین کے اندر داخل کر دیا گیا تھا جبکہ پروردگار عالم کی طرف سے ایسا کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور سورہ انعام کے اندر بھی اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا کہ خدا کی طرف کسی غلط بات کو منسوب نہ کیا جائے، اگر کوئی چیز خدا نے حرام نہیں کی ہے تو اسے حرام نہ مانا جائے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے وقالو ہاذہ انعام و حرث حجر، وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے اور اپنی خام خیالی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چوپائے اور کھیت اچھوتے ہیں، حجر یعنی ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی یوز نہیں کر سکتا۔ اس میں انہوں نے ایک فہرست ان جانوروں کی بھی بنا لی تھی جس کو ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، اور کچھ کھیتی یعنی کچھ ایگریکلچرل پروڈکٹس جو تھیں ان کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ لا یطعمھا، نہیں کھائے گا اسے کوئی، الا من نشاء بزعمہم، مگر وہ کہ جن کے بارے میں ہم چاہیں، یعنی وہ اپنے طور پر کسی کو اگر اس سے ایگزمٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے۔ بزعمہم یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے ترجمے میں آیا کہ اپنی خام خیالی سے، یہ ان کا گمان باطل تھا۔ تو ابھی جو بات کی گئی اس کے اندر چوپائے اور کھیتی دونوں کا ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد ایک چوپایوں کی فہرست تھی وہ انعام حرمت ظہورہا، کہ جس کے اوپر سواری انہوں نے ممنوع قرار دے دی تھی کہ بھائی اس کو ہم لوگ سواری کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ انعام، اور پھر اس کے بعد کچھ کیٹل، کچھ مویشی، کچھ چوپائے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جس کو یہ لوگ بتوں کے آگے بھینٹ چڑھاتے تھے اور اللہ کا نام اس کے اوپر نہیں لیتے تھے، افتراءً علیہ، اور یہ اللہ پر افتراء تھا، غلط تہمت تھی کہ ایسا کوئی حکم خدا نے دیا ہے، قطعاً ایسا کوئی حکم خدا نے نہیں دیا تھا۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اس کی جو وہ غلط تہمت لگاتے ہیں اللہ انہیں سزا دے گا۔ پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوا وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ما فی بطون ہذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہیں، یعنی اگر کوئی اس میں سے مادہ حاملہ ہے تو پھر وہ کس کے لیے، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور جو ہماری عورتیں ہیں ان کے لیے وہ حرام ہے، وان یکن میتتا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے، مردہ ہو، وہم فیہ شرکا، تو ہاں پھر وہ سب کھا سکتے ہیں۔ اب یہ انتہائی احمقانہ، انتہائی سفیہانہ، انتہائی اللوجیکل قسم کے احکام ان لوگوں نے خدا کی طرف سے منسوب کر کے اپنے معاشرے کے اندر دین کے عنوان سے نافذ کر دیے تھے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو افتراء کہا جائے گا۔ وہم فیہ شرکا فیجزیہم وصفہم، یہ اس طرح سے جو وصف انہوں نے لگایا ہے، یہ جو اس طریقے سے انہوں نے یہ بنائی یہ باتیں، وہ اس کی انہیں سزا دے گا، یقیناً وہ صحیح کام کرنے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے، انہ حکیم علیم۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بلا شبہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، صفحاً احمقانہ طور پر حماقت کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو دختر کشی یا اپنی بیٹیوں کو قتل کر دینا یا بتوں کے آگے بھینٹ چڑھا دینا، جب اس کی کوئی دلیل دینی شرعی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا، یہ سوائے حماقت کے اور کیا اس کو نام دیا جا سکتا ہے۔ بغیر علم، یہی چیز آگے خدا نے فرمائی کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، بغیر کسی علم کے خام خام مزعومہ خرافات کی وجہ سے اپنی اولاد سے اپنے ہاتھوں کو محروم کر دینا، اس نعمت سے اپنے آپ کو دور کر دینا، یہ حماقت تھی۔ وحرموا ما رزقهم الله، اور انہوں نے حرام کر دیا اسے کہ جسے اللہ نے انہیں رزق کے طور پر دیا تھا، یہ وہی جن چوپایوں کے گوشت کو خدا نے حلال کیا تو انہیں حرام کرنے کا کیا حق تھا، افتراء علی اللہ، انہوں نے اللہ کے اوپر ایک غلط بات منسوب کر دی، افتراء کیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ ہرگز نہیں تھے، انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب جو آیت ہمارے سامنے ہے پیش نظر، آیت نمبر 141، اس میں پروردگار عالم نے ویجیٹیبلز سے متعلق، جو نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، ان سے متعلق اپنے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، آگے پھر گوشت سے متعلق بھی ذکر آئے گا۔ وہ هو الذی، خدا وہ ہے، انشأ جنات معروشات، کہ جس نے پیدا کیے گھنے باغ، وہ بھی جو ایسی بیلوں کے ہیں جو بانسوں کی مدد سے اونچے کیے جاتے ہیں، کریپر جن کو کہا جائے گا معروشات، اور ایسے بھی ہیں وغیرہ معروشات کہ جن کو درخت کے تنوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے جو درخت بھی ہیں بیلے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے باغات یہ پروردگار عالم نے پیدا کیے ہیں۔ والنخل والزرع، پھر کچھ کا خاص نام لے کر ذکر کیا گیا، یہ کھجور کا درخت ہے، اسی طریقے سے مختلف اور کھیتیاں ہیں، مختلفاً اکلہ، کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں، الگ الگ انداز کے ان کے ذائقے ہیں۔ والزیتون والرمان، پھر زیتون کا ذکر کیا گیا اولیوز، اور رمان کا ذکر کیا گیا یعنی انار، متشابہن وغیرہ متشابہن، ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ کلو من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھل کو، اذا اسمرا، جب یہ پک جائیں، جب ان کے پھل صحیح طرح سے لگ جائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جو حق حصاد ہے یعنی جو ہارویسٹ ڈے ہے، جس دن تم کٹائی کرتے ہو، اس دن جو حق بنتا ہے غریبوں کا مسکینوں کا، وہ ان کو دے دو۔ یہ زکات سے پہلے کی بات ہے، ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں زکات واجب نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے کہ جو کٹائی کا دن ہے، ہارویسٹنگ کا جو دن ہے، اس دن اگر کوئی مسکین آ جائے، غریب آ جائے، تو اس کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ اس میں سے کچھ حصہ اس کو ضرور دو۔ یہاں تک کہ بعض احکامات کے اندر یہ ملتا ہے کہ رات کو کٹائی کرنے سے روکا گیا تھا، ناپسندیدہ اسے قرار دیا گیا تھا کہ رات کو اگر کٹائی ہوگی تو مسکین نہیں آ سکے گا، لہذا دن کے اندر کٹائی کی جائے، تاکہ اگر کسی فقیر یا مسکین کو، جو جینون فقیر مسکین ہے، اگر اسے اطلاع ملے اور وہ وہاں پر پہنچے، تو کچھ حصہ اس کو بھی اس میں سے دے دیا جائے۔ ولا تصرفوا، اور اسراف مت کرو۔ اسراف نہ کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اپنے خرچے جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، خود جو خیرات بھی کرنی ہے اس کے اندر بھی اسراف نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ خود بالکل زمین سے لگ جاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ مسرفین کو یعنی اسراف کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب جو آیت ہے اس کے اندر گوشت سے متعلق ذکر آیا، ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ حمولتن، کہ جو بار برداری کے کام آتے ہیں، کہ جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، وہ فرشن، اور ایسے بھی ہیں کہ جو قابل ذبح ہیں، فرشن یعنی جن کو تم زمین کے اوپر بچھا کر، ان کے گلے کے اوپر چھری پھیر کے، جو پراپر طریقہ ہے سلاٹر کرنے کا، ان سے گوشت حاصل کرتے ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ ان کے جو قد ہیں، جیسے جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں کہ جن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گوشت کو، ان کی وضعی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ زمین سے لگے ہوئے سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کی جو چیزیں ہیں، ان سے بہت سی ایسی پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں کہ جن سے ان کے فر سے یا ان کے اون سے، کہ جن کو چادر بنا کر بچھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو فرش کہا گیا۔ تمام باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ یہاں سے پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کو حلال گوشت سے استفادہ ناپسند نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور حلال قرار دینے کے بعد تاکید بھی کی ہے کہ اسے استفادہ کرو، اسے رزق کے طور پر استعمال کرو، ایک بیلنس ڈائٹ ہو جس میں ویجیٹیبلز بھی ہوں، جس کے اندر گوشت بھی شامل ہو۔ تو یہ جو بعض اس طرح کی ریاضتیں اور چلہ کشی وغیرہ ملتی ہے کہ جس کے اندر گوشت کو بالکل ترک کر دینے کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ بہرحال اپریشیبل نہیں ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو کھانا ضروری ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کی جو تعلیم ہے بہت واضح ہے کہ اسے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، قدم بقدم شیطان کے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اس طرح سے جو حلال ہے اس کو حرام قرار دینا، یہ ایک طرح سے شیطان کے قدم بقدم چلنا ہے۔ تو یہ بہت واضح مزاج سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید کا کہ لاپرواہی بھی نہ کرو اس چیز کے بارے میں کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ بھی نہ کرو کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو خامخواہ حرام بنا لو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ انعام، آیت نمبر 143 سے
آیت نمبر 146 143 سے 146 جو بحث پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف غلط بات کو منسوب نہ کیا جائے، جس چیز کو خدا نے حرام نہیں کیا ہے اس کو حرام قرار دے کر دین کا حصہ بنانا اور خدا پر افترا کرنا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ وہی بحث یہاں پر آگے بڑھتی ہے۔ پروردگار عالم نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، 8 kinds of livestock، جن کو ازواج کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، سامانیت ازواج۔ اگر جوڑوں کی صورت میں کاؤنٹ کریں تو وہ 4 بنیں گے، اور اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ 8 بن جائیں گے۔ اور کبھی اس کو اس اعتبار سے بھی جوڑے مانا گیا کہ اگر آپ ڈومیسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جن کو پالا جاتا ہے پالتو جانور، اور پھر ان کے مقابلے میں وہ آ جاتے ہیں کہ جو جنگلی جانور ہیں، تو پھر تو یہ 8 جوڑے بھی پورے بن جائیں گے۔ اب وہ ہیں کیا؟ سمانیتا ازواجن من الزان نے اس نئی، بھیڑوں میں سے 2، وینل بمن الماز اس نئی، اور بکریوں میں سے 2۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، آ زکرائن حرم، کہ ان کے جو نر ہیں جو میل ہیں ان کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، عمل ان سے یعنی، یا ان کی جو مادہ ہے فیمیل ان کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں کے جو ارحام ہیں یعنی جو ان کے پیٹ میں ہیں آف اسپرنگس جنین، ان کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کس کو حرام قرار دیا ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو اور علم کے ساتھ، یعنی پوری 100% شیورٹی کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، یعنی اگر خدا نے حرام کیا ہوگا تو خدا بتائے گا، خدا کی کتاب بتائے گی یا خدا کا نبی بتائے گا، تمہارے پاس کیا سورس ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس چیز کو خدا سے منسوب کر رہے ہو کہ خدا نے ان کو حرام کیا ہے؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2۔ قول، وہی جملہ واپس آ رہا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے، آزَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، ان کے جو نر ہیں میل ان کو خدا نے حرام کیا ہے، عمل انسیین، یا ان کی مادہ فیمیل کو، ام مشتملت علیہ ارحام الانسیین، یا جو حمل ٹھہرنے کی صورت میں جو ان کے رحم کے اندر ان کی مادہ کے ہوتا ہے اسے خدا نے حرام قرار دیا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تمہیں اس چیز کی وصیت کر رہا تھا، یعنی صریح جھوٹ ہے یہ، فمن ازلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے، خدا سے کسی جھوٹی چیز کو منسوب کرے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ قرار کر دے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ یقیناً ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم اس چیز کو بھی بہت بڑا ظلم، بلکہ سب سے بڑا ظلم قرار دیتا ہے کہ اللہ پر کسی چیز کو جھوٹ افترا کیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہو کیا رہا ہے، لوگوں کی زندگی میں ایک تنگی پیدا کی جا رہی ہے، جو چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دے کر لوگوں کے لیے جو معاملات ہیں ان کو مشکل بنایا جا رہا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پھر وہی بنیادی نقطہ جو یاد رکھنے والا ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں خامخواہ حرام قرار دے کے لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل بنانا بھی ناپسندیدہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ قل، اب اسی سیاق اور سباق کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے، لا اجدو، میں تو نہیں پاتا، فیما اوہیا، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، الیہ، محرمن، حرام، الا طاعم یطعمہ، کھانا کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے اس میں میں تو نہیں پاتا کسی چیز کو حرام ان چیزوں میں جن کی مجھے وحی کی گئی ہے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ 4 چیزیں، وہ 4 فہرست آ رہی ہیں، نمبر 1 مردار، یعنی جس کو پراپر سلوٹر نہیں کیا گیا اور وہ حلال گوشت بھی تھا لیکن یہ کہ اگر وہ مر گیا تو مردار ہے، او دمن مسفوحن، اور یا وہ خون کے جو بہ جائے، جب کسی جانور کو جو حلال گوشت ہے اگر ربا کیا جائے گا تو اس کے لیے شرط ہے قطع اربع اوداج کہ چار رگیں اس کی مسلسل ایک ساتھ قطع ہو جائیں، یعنی ربا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے. تو جب وہ خون بہ رہا ہے تو جو بہ رہا ہے خون وہ تو بہرحال حرام ہے اور نجس ہے، مگر اب جو سارا خون بہ گیا تو اندر جو خون رہ گیا جو رگوں کے اندر باریک رگوں کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کو پاک مانا گیا ہے. اور توضیح المسائل کے اندر بھی دیکھا جائے تو مطہرات کی فہرست کے اندر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. پھر تیسری چیز اولحم خنزیر، تیسری چیز جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے سور کا گوشت پورک. فإنه رجس، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب رجس ہے، پلید ہے، نجاست ہے، یعنی اس کے اندر ایک کثافت ہے، گندگی ہے، مردار میں بھی، بہتے ہوئے خون میں بھی اور سور کے گوشت میں بھی. پھر چوتھی چیز بتائی گئی او فسقن، وہ غلط ذبیحہ اوہلا لغیر اللہ بہ، کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے، جو بتوں کے آگے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا بھی حرام ہے اور اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور اس کی ظاہر ہے کہ کوئی حفظان صحت کی وجہ سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ توحید کے عقیدے سے متصادم ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ایک شرط بنایا تاکہ انسان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر عقیدہ توحید راسخ ہو جائے، خدا کا نام راسخ ہو جائے. ومن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس میں بھی اگر کوئی مستر ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے جبکہ وہ باغی نہ ہو اور تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ خوش دلی سے اس کو نہیں کھا رہا ہے بلکہ اس وقت چونکہ جان بچانا، اپنا سروائیول اسی پر منحصر ہے کہ اگر تھوڑا بہت یہ حرام نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو پھر اس صورت میں اتنا کھانے کی اس کو اجازت ملے گی. یہ پہلے بھی بات سورہ بقرہ وغیرہ میں آ چکی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً تمہارا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک سوال جو یہاں پر بہت اہم ہے اور وہ پیش آتا بھی ہے وہ یہ کہ اگر یہی چار چیزیں حرام ہیں تو بہت سی اور چیزیں بھی تو ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان کا ذکر تو یہاں پر نہیں کیا گیا. یہ اس سیاق کے اندر ہے، سباق کے اندر ہے. اس کو کہا جاتا ہے حسر اضافی، کہ ریلیٹیولی کسی چیز کو محصور کر کے پیش کیا جائے، جس کی بہت اچھی مثال بعض تفاسیر کے اندر آئی ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کیا حسن اور حسین آئے ہیں اور جواب یہ دیا جائے کہ صرف حسین آئے ہیں، تو مقصود سے بھی ہے کہ حسن کے آنے کی نفی کر دی جائے، یعنی جو کانٹیکسٹ چلا رہا ہے اس کے اندر. تو مشرقین مکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں جو کانٹیکسٹ اور سیاق اور سباق تھا اس کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا گیا، پھر اس کے بعد دوسری چیزیں دوسری آیتوں سے پتہ چلے گی اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بیان حدیث کے ذریعے سے بھی ہو جائے گا. یہ آیت نمبر 145 یہاں پر مکمل ہوئی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 146 جو صفحے کی آخری آیت ہے، کہ ارشاد ہوتا ہے وہ علی الذین ہادو، ایک تیسری وجہ. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایک وجہ تھی کہ رجس اور حفظان صحت کے حوالے سے جو پلید ہے چیزیں ان کو حرام کیا گیا، دوسری چیز کہ جو توحید کے لیے ضروری تھی کہ کہیں شرک کی بو نہ آئے تو اس کو حرام قرار دے دیا گیا کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تیسری وجہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ سزا کی وجہ سے اگر کوئی قوم کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کو سزا دینا ضروری ہو، تو سزا کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جن میں ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ان کے اوپر حرام کر دی جائے، جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. وہ الذین ہادو، یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کلا ذی ظفر، ناخن والے جانوروں کو، جس کا بعض جگہوں پر ترجمہ انگریزی میں کیا گیا انڈیوائڈیڈ ہوفز جن کے ہوتے ہیں جانوروں کے، تو ان ناخن والے جانوروں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا، جیسے مرغ ہے، مرغابی ہے، بطخ وغیرہ. اور اس کے علاوہ ومن البقر والغنم، اور ان کے لیے گائیں اور بکری کی چربی، اس کو بھی حرام کر دیا. حرمنا علیہم شہومہما، اس چربی کو بھی حرام قرار دے دیا جو گائیں اور بکری کے اندر ہوتی ہے. الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی کے جو ان کی پیٹھ پر ہو، او الحوایا، یا ان کی آنتوں میں ہو، انٹسٹائن کے اندر، او مختلطا بعظمن، یا وہ جو ان کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی. ذالک جزائناہم ببغیہم، یہ کیوں ان پر حرام کر دیا؟ یہ سزا تھی ان کی بغاوت کی، ان کی نافرمانی کی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں. تو یہاں پر وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے ایک برا کام کیا اور وہ برا کام جو ہے وہ بھی روایتوں کے اندر آیا کہ یہ ساری چیزیں ان کو پسند تھیں، یہ ایسے جانور اور اس طرح کی چربی، تو انہوں نے غریبوں کے لیے اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا اور اپنے ہیں پیسے والوں کے لیے اس چیز کو حلال رکھا تھا، تو پروردگار نے سزا کے طور پر ان سب کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تاکہ امیر اس کی سزا محسوس کر سکیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 147 سے آیت نمبر 151 سے 151 ارشاد ہوتا ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، یعنی اس کی مرسی، اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے پھر دعوت دینے ہی کا انداز ہے کہ اگر تم جھٹلا بھی رہے ہو تو ہم تمہیں متوجہ کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت میں بڑی گنجائش ہے، یعنی اگر تم کبھی تکذیب کے راستے سے ہٹ کر صراط مستقیم پر آ جاؤ تو اللہ کی رحمت تمہارا خیر مقدم کرنے کے لیے موجود ہوگی۔ پھر ارشاد ہوا، ولا یرد باسہ، اور اس کے عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، مجرم جماعت سے، یعنی پھر اگر یہ لوگ اسی طرح سے اپنے جرم پر باقی رہے اور انہوں نے توبہ نہ کی، صراط مستقیم پر نہ آئے، تو بالآخر پھر عذاب پروردگار کی گرفت میں یہ لوگ آئیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، یعنی اپنے شرک کو خدا کی طرف نسبت دے دی، یعنی اپنے آپ کو گویا مجبور ظاہر کر رہے ہیں اور اپنے فعل کو بنیاد بنا کر پروردگار عالم کے راضی ہونے کو اس دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ خدا جب روک سکتا ہے وہ نہیں روکتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے۔ ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہی ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیئن، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، یعنی کہ سب کچھ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ خدا ہم سے کروا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو مغالطہ ہے، پالیسی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک چیز رضا اور پسندیدگی ہے اور ایک یہ کہ اپنے نظام حکمت کی بنا پر وہ جبر سے کام لینا نہیں چاہتا، اس لیے جو انسان کرے اسے کرنے دیتا ہے۔ مشرقین مشیت کے وہ مانا لیتے تھے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، قرآن نے اسی کو رد کیا ہے اور کہا کہ اگر وہ پسند کرتا تو پھر اس پر سزا کیوں دیتا۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے گزر چکے ہیں، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هل عندكم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی یقینی بات کرو، اٹکل پہ نہ چلو، فتخرجوه لنا، جو تم ہمارے لیے فراہم کرتے ہو، پیش کرتے ہو، ان تتبعون الا الظن، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کنجیکچرز پر چل رہے ہو، گمان پر چل رہے ہو، خیالات پر چل رہے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف اور صرف اٹکل پچو سے کام لے رہے ہو، یعنی فالسوڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل، حبیب کہہ دیجئے، فللہ الحجت البالغہ، اللہ ہی کے لیے زبردست دلیل ہے، حجت بالغہ یعنی کنکلوسیو پروف، ایسا کہ جس کے اوپر یقین کیا جا سکے، ولو شاء دہتاکم اجمعین، تو چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یہ وہی زبردستی والی ہدایت ہے جو پروردگار نہیں چاہتا، اور جو اختیاری ہدایت ہے اس کے لیے بے شک وہ توفیق دینے کے لیے تیار ہے اگر انسان اس توفیق کو طلب کرنا چاہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ہلم شہداءکم، لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو اس بات کی گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا، کہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ وہی جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے پچھلے صفحات پر بھی، کہ اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا اور اللہ کی طرف منسوخ کر دینا، تو پروردگار فرماتا ہے، لے آؤ اپنے گواہوں کو، ان سے کہیے کہ وہ اپنے گواہ پیش کرے جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو ان شاہدو، تو اگر یہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہ مت بنیے گا۔ اس سے کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یا تو خدا بتائے یا خدا کا نبی بتائے، تو نبی تو یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر اکرم کا گواہی دینا غلط ہو جائے گا، باقی تو سارے دعوے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو آپ یہ غلط گواہی مت دیجیے گا، ظاہر نہ پیغمبر اکرم نے دینی تھی نہ انہوں نے دی۔ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، نہ آپ اتباع کریں ان لوگوں کی خواہشات کا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور نہ ہی ان کی اتباع کریں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے پروردگار کا دوسروں کو برابردار سمجھتے ہیں، یعنی اس کے مساوی دوسروں کو بھی قرار دیتے ہیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 151، یہاں سے نو چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وہ نو چیزیں پروردگار عالم کے جنہیں خدا نے حرام قرار دیا۔ اب اس کو پازیٹیولی بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جو اس کا منفی پہلو ہے وہ حرام ہے۔ پروردگار فرماتا ہے قل تعالو، اے حبیب کہہ دیجئے، اتلو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا۔ ان لا تشرکو بہی شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے، یہ پہلی چیز ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ والدین کو تنگ کرنا، اذیت دینا یہ حرام ہے، یہ دوسری چیز ہوئی۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہیں کرو گے، حالات سخت ہیں، پیسہ نہیں ہے، تنخواہ کم ہے، کاروبار نہیں چل رہا، جو بھی مشکل ہو، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرو، ان کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، زیادہ ہے تو اچھی طرح سے، کم ہے تو اس کم کے ساتھ، مگر بہرحال پرورش کرو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس فقر و فاقے کے خوف سے ان کو قتل کر دو۔ نحنو نرزقکم و ایاہم، یہ ہم ہیں کہ جو تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، رازق اللہ ہے۔ چوتھی چیز، ولا تقرب الفواحش، اور جنسی غلط کاریاں ان کے قریب بھی مت جاؤ، ما ظہر منہا و ما بطن، جو وہ نمایاں ہیں ان میں سے ان کے قریب بھی مت جاؤ، اور جو پوشیدہ ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی انسان کو کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل مت کرو، یعنی اللہ نے اسے محترم قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، ہم اگر حق یہی ہو، مثلا سزائے شرعی اگر یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا تھا اور اس قتل کا جرم ثابت ہونے پر اس قاتل کو سزائے موت دی گئی، تو پھر اس کا قتل بالکل درست ہو جائے گا۔ یہاں پر ابھی تک پروردگار نے پانچ چیزوں کو بیان کیا کہ جنہیں خدا نے حرام قرار دیا تھا۔ واپس ذرا سا اس کو ریکیپ کر لیجئے کہ پہلی چیز شرک، دوسری چیز والدین کے ساتھ نیک سلوک یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے، نمبر تین اولاد کو قتل کرنا فقر و فاقے کے خوف سے، جنسی غلط کاریوں کی طرف جانا جو ان میں سے ظاہر ہوں ان کے قریب جانا، یا جو ان میں سے چھپی ہوئی باطنی چیزیں ان کے قریب جانا پوشیدہ، اور پانچویں چیز کہ کسی نفس محترم کو قتل مت کرو۔ یہاں پر ان پانچ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پروردگار نے گویا ایک پاز لیا اور پھر ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بھی، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کی وہ وصیت کرتا ہے، یعنی تاکیدی نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل و شعور سے کام لو۔ ابھی آپ غور کریں کہ یہ پانچ چیزیں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد 6, 7, 8 اور 9، ان کے اندر جو اگلی آیت ہے جو اگلے صفحے پر ہے، مال یتیم کے قریب مت جاؤ، اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، اسی طریقے سے جب گفتگو کرو تو حق اور انصاف کے ساتھ کرو، اور اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، پھر پروردگار عالم یہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہے گا کہ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ہدایت کرے گا، صراط مستقیم کا حوالہ دے گا اور تاکید کرے گا اسی پر رہو، دوسرے راستوں میں مت جاؤ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، لعلکم تتقون، یہ اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ تو یہ لعلکم تعقلون، پھر لعلکم تذکرون، اور لعلکم تتقون، ان تینوں کو خدا نے اپنی خاص ہدایت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ کچھ باتیں کی ہیں۔ تو یہ پانچ چیزیں یہاں پر مکمل ہو گئیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے صفحے کو ڈسکس کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 157 152 سے 157 گزشتہ صفحے پر آخر میں ایک بحث شروع ہوئی کہ پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب کہہ دیجئے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا اور اس کے ذیل میں 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے 5 چیزوں کا پچھلے صفحے پر بیان مکمل ہو چکا کہ شرک نہ کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو فقر و فاقے کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو زناکاری اور جنسی غلط کاریوں کے قریب بھی مت جاؤ اور اسی طرح سے نفس محترم کی جان کا احترام کرو اور اس کو قتل مت کرو جس کے بعد پروردگار عالم نے کہا ذالکم وصاکم بھی یہ ہے خدا کی ہدایت خدا کی وصیت لعلکم تعقلون شاید تم عقل استعمال کرو چھٹی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی هی احسن یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے کہ جو اچھا طریقہ ہے لک آفٹر کرو ٹیک کیئر کرو اگر تم اس کے گارجین ہو شرعی اعتبار سے تو پھر تم اس کے مال کے محافظ ہو اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ رشد و کمال کی منزل تک پہنچ جائے عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جائے ذہن کے اعتبار سے اس قابل ہو جائے کہ اپنے نفع نقصان کو پہچان سکے پانچویں چیز وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ناپ تول میں پورا پورا ناپ تول کرو عدل کے ساتھ یعنی جب کوئی چیز بیچو تو جو کہہ رہے ہو اس کے مطابق بیچو اس سے کم مت بیچو جو قیمت ہے اس قیمت کو پراپرلی ادا کرو اس میں کمی مت کرو اسی لیے تاکید بھی ہے کہ خرید و فروخت کے اندر دونوں کی یہ خواہش ہو کہ جو طے ہوا ہے اس سے وہ کچھ زیادہ دیں گے اس کو مستحب قرار دیا گیا پھر ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے تکلیف نہیں دیتے یعنی اب ایک چیز ہے جو نادانستہ طور پر ہو رہی ہے انسان کی جو گنجائش ہے اس کے اندر ہے ہی نہیں کہ اس کا خیال رکھ سکے تو پھر وہ چیز معاف ہے پھر ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْتِلُوا کہ جب بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو تمہارا قول تمہارا ایٹیچیوڈ ان سب کے اندر ایک عدل ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى کہ یہ عدل اگر اس کے نتیجے میں تمہارے رشتہ دار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر ظلم کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا یہ نئی چیز آ گئی کہ اللہ سے کیے گئے عہد یعنی جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو وفا کرو وہ وعدہ فطری بھی ہے عقلی بھی ہے اسلام قبول کرنے کی صورت میں بھی ہے جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کہا ہی ہے عہد نامہ جدید اور قدیم تو اس سب کی پاسداری ضروری ہے اور پھر وہ عہد پیمان الست جس کو کہا جاتا ہے کہ الم احد علیکم یا بنی آدم جو سورہ یاسین کے اندر آئے گا کہ آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرنا یہ 9 چیزیں بیان کرنے کے بعد جن میں سے 5 چیزوں کو جب بیان کیا گیا تو کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے شاید تم عقل استعمال کرو یہاں پر باقی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا یہ اللہ کی ہدایت ہے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو پھر اس کے بعد آپ اس کو 10ویں چیز بھی کہہ سکتے ہیں اور خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم وان ھذا صراطی مستقیما یہ کہ میرا خاص راستہ ہے اس کے ساتھ وہ سیدھا بھی ہے فتبعوه میرا خاص راستہ ہے سیدھا بھی ہے تم اس کی اتباع کرو ولا تتبعوا السبل اور دیگر راستوں کی طرف مت جاؤ دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو فتقب تفر رکھا بےکم انصبیلے جس کے نتیجے میں تم اس راستے سے تتر بتر ہو کر ہٹ جاؤ گے وہ تمہیں ہٹا دیں گے صراط مستقیم سے اگر دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے یہ ایک مرتبہ پھر پلورلزم کی رد ہے اس معنی میں کہ جہاں کسی بھی راستے کو اختیار کر لیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے اس کی رد ہے نفی ہے کہ سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ذالکم وصاکم بھی یہ اللہ کی ہدایت ہے وصیت ہے شاید تم تقوی اختیار کرو خدا کی ناراضی سے بچو ان خطرات سے بچو آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب، یعنی اتنا سن چکے اب یہ سنو، یعنی یہ ثم جو ہے وہ ترتیب ذکری کے لیے ہے نہ کہ ترتیب نزولی کے لیے اصطلاحا، کہ اب یہ سنو کہ آتینا موسی الکتاب، کہ ہم نے موسی کو کتاب عطا کی، تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، نعمت تمام کرنے کا وہ ذریعہ تھی اس پر جو نیک کردار ہو، یعنی نعمتیں مسلسل آ رہی تھی، ہدایت بھی مسلسل آ رہی تھی اور یہی نعمت کا اتمام ہے، لیکن یہ ان کے لیے کہ جو نیک کردار ہے، وہ تفصیلا لکل شیء، اور جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، ہر چیز کا بیان اس میں عموم و شمولیت تناسب موضوع کے لحاظ سے ہے، یعنی جن چیزوں کا دین اور شریعت سے تعلق ہے اور جس جس چیز کی ضرورت تھی اس میں ہر شے کا بیان آ گیا تھا، غیر متعلق اشیاء یعنی دنیا کی ہر چیز سے متعلق اس کو سمجھنا ذوق سلیم کا تقاضا نہیں ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ہدوں و رحمتن، اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ شاید وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری پر ایمان لائیں، یعنی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، پروردگار عالم پہلے سے نبیوں کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا ایک طریقہ کار چلا رہا ہے کہ ہدایت ان کو دی جاتی تھی، اس میں توریت کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور پرپز بھی بتایا گیا کہ پرپز یہ تھا کہ شاید اس طرح سے یہ لوگ قیامت پر، لقائے پروردگار پر، ملاقات پروردگار پر ایمان لائیں، جس کے نتیجے میں پھر انسان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کے بعد یہ کتاب ہے یعنی قرآن، وہذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، جس کے اندر برکت ہے، فاتبعوہ واتقوا، اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جا سکے، اتباع بھی ہو اور انسان تقوی اختیار کرے یعنی خطرات سے بچے، خدا کی ناراضی سے بچے، نفس کو کنٹرول کرے، تو پھر وہ رحمت پروردگار کا حقدار بن جائے گا، اس بات کا قوی امکان موجود ہے. ان تقولو، کیوں نازل کیا اسے، کہ تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو بس ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی، ایک یعنی عیسائیوں پر اور ایک یہودیوں پر، جو مشہور دو کتابیں تھیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے سے غافل ہی رہے، یعنی نہ ہم پر نازل ہوئی، نہ ہم نے اس کو پڑھا، نہ اسے استفادہ کیا. ایک تو یہ وجہ تھی اس کتاب کو، قرآن کو نازل کرنے کی. دوسری وجہ جو یہاں پر بیان کی گئی کہ او تقولو، کہیں تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کر دی جاتی، لکن احدا منہم، تو ہم تو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے، یعنی ہم کارنامے کر کے دکھاتے، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو اب یہ تمہاری طرف، پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بینہ، روشن نشانی، کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے، وہدوں ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، یہ تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، اب مرد میدان بنو اور پرفارم کر کے دکھاؤ. ومن ازلم، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کرے یعنی منہ پھیر لے. سنجد الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم ان قریب سزا دیں گے ان کو جو ہماری نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بدترین عذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، ان کے اس طرح سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب فیس کرنا پڑے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 165 سے 165، جس کے ساتھ ہی سورہ انعام کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. هل ينظرون، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ معجزات آ چکے، کتاب آ چکی، نبی آ چکا، اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوائے اس بات کے، الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ ملائکہ ان کے سامنے خود آ جائیں، او یاتی ربو کا، یا رب خود آ جائے، او یاتی بعضو آیات ربے کا، یا تمہارے رب کی بعض خاص نشانیاں آ جائیں. تو اب آپ غور کیجئے کہ پروردگار کا خود سامنے آنا، یہ تو سہن عالم میں بے نقاب ہو کر آ جانا، یہ پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے، اور اس کی بحث اپنی جگہ پر کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر تو اگر سے یہ محال ہے، مگر یہ ہو جائے تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان تو ہے ہی اس چیز کا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس غیب کو قبول کرے دلیل کی وجہ سے، مگر اس غیب کو قبول کرے. اور اسی طرح سے اگر ملائکہ بھی آ جائیں اور پروردگار عالم ان کو اس طرح سحر کے لیے ظاہر کر دیں تو پھر مہلت نہیں رہے گی، پھر امتحان ختم، پھر تو فوراً ہی فیصلہ ہو جائے گا جو دوسری آیتوں میں پروردگار نے بیان کیا ہے کہ پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر فوراً عذاب نازل ہو جائے گا، اور یہ پروردگار کی مشیت کے خلاف ہے. اور بعض آیتیں اگر پروردگار کی آ جائیں خاص، مثلاً جو آخری زمانے کے اندر ہوگا کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، وہ بھی اگر آ گئی تو پھر اس کے بعد موقع ختم ہو جائے گا. یہی آگے بیان بھی کیا گیا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تمہارے رب کی بعض آیتیں یعنی وہ خاص آیتیں آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوا ہوگا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان لایا بھی ہو مگر پہلے اس نے کچھ خیر نہیں کمایا اپنے ایمان میں، اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیا، تو پھر وہ پچھتائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا، وکانوا شیعہ، اور مختلف گروہ میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ماضی میں یہود نے یہ کیا تو ان کا بھی یہی معاملہ رہا، عیسائیوں نے کیا تو ان کا بھی یہی معاملہ رہا، اس دین کے ماننے والوں میں بھی جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہی والی بات ہو گئی کہ صراط مستقیم تو ایک ہے، اس سے اگر ہٹنے کا نتیجہ یہ تفرقہ بازی جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. اور اس کے لیے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں پر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. گمراہ نہ ہوں گے تو کیا کرو گے؟ صراط مستقیم پر رہو گے. گمراہ ہو گئے یعنی راہ گم کر دی، وہ راہ وہی صراط مستقیم تھی، اگر اس راہ پر رہے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے، اور راہ سے جتنے ہٹتے چلے جائیں گے اتنے ہی راستے بھی الگ الگ بنتے چلے جائیں گے. انما امرهم الی اللہ، ان سب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے رہتے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اسے دس برابر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا، تو جو ایک برائی کرے گا اسے بس اتنی ہی سزا ملے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ پروردگار کا کرم نہیں، فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رحمت پروردگار نہیں تو کیا ہے؟ پھر افسوس اس کے حال پر کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں کے اوپر غالب نہ آ سکیں، یعنی پروردگار عالم اکائیاں جو ہیں وہ دہائیوں کے اوپر غالب آ جائیں، تو یہ تو بہت ہی بدقسمتی ہے کہ برائی ایک ہی شمار کی جائے گی، نیکیوں کو دس شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کیس یہ بن جائے کہ جو برائیاں ہیں وہ غالب آ جائیں اور جو نیکیاں اور اچھائیاں ہیں وہ پست ہو جائیں اور مغلوب ہو جائیں. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ یقیناً میرے رب نے میری ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. دیناً یمن ملت ابراہیم حنیفا، ایک ایسا دین جو صحیح اور درست ہے، اور یہ وہی مسلک ہے جو ابراہیم کا مسلک تھا جو کہ خالص اور مخلص تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بذالک امرتو، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وہ انا اول المسلمین، اور میں ہی سر اطاعت جھکانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربن، کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں؟ وہ رب و کل شئین، یہ آپ نوٹ کریں کہ کتنا اہم معاملہ ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے انحراف کا شکار ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب کہہ کر مخاطب کرے، کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ وہ رب کل شئین، جبکہ وہ ہر شے کا رب ہے. کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو پروردگار کی ربوبیت سے باہر ہو. ولا تکسبو کل نفس الا علیہا، کوئی شخص بھی برائی نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نے اپنا حساب خود دینا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اس کے بعد تمہارے رب ہی کی طرف سب کا پلٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تم کو بتائے گا، خبر دے گا ان اختلافات کی جو تم کیا کرتے تھے. وہو الذی، یہ آخری آیت ہے کہ خدا ہی وہ ہے کہ جعلکم خلائف الارض، کہ جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کی جگہ لینے والا بنایا. خلائفہ یعنی پچھلی قومیں گئیں تم ان کی جگہ پر آئے. یہ وہ فینومینا ہے جس کو قرآن مجید نے بارہا مختلف آیتوں کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک قوم جاتی ہے دوسری قوم آتی ہے، اور دوسری قوم جاتی ہے تیسری قوم آتی ہے، اور یہ پروردگار کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کی جگہ لینے والا بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات کی فوقیت عطا کی. ہم دیکھتے ہیں فرق ہے مختلف افراد کے اندر، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، مگر یہ کیوں ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم، اس کے ذریعے سے خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے. یہاں پر کوئی فری لنچ اور فری ڈنر نہیں ہے، نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں، مگر ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطالبہ جڑا ہوا ہے. ان ربک سریع العقاب، یقیناً تمہارا رب بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ یقیناً غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. بہرحال یہاں پر الحمدللہ سورہ انعام مکمل ہوا آیت نمبر 165 پر، جس کے بعد سورہ آراف ہے انشاءاللہ، کل سے اس پر بات شروع ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.